وفا انو عمل لسلاح معاشرة فقه شريعة طريقة مجموعة مدني مذاكرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 9 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 29، مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو 37 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 29 شب ہے. عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. او بی وین کے ذریعے اس وقت ہمارے ساتھ سردار آباد پاک چشتی کابینہ نے بھی شرکت کرنی ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں وائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محسن ہے، میں گوجرے سے رہنے والا ہوں. میرا سوال ہے، کچھ ایسا عمل بتائیے کہ جس کے ذریعے میں آسانی سے پولیس راہ سے گزر سکوں.
اول تو اپنے ایمان کی حفاظت کا مضبوط ذہن بنایا جائے. ایمان جس کا سلامت ہوگا اس کے لیے پل صراط سے گزرنے کا سامان ہوگا، ورنہ معاذ اللہ جو ایمان پر نہیں مرے گا وہ تو وہ کٹ کر جہنم میں جا گرے گا، کیونکہ جہنم کے اوپر یہ پل بنا ہوا ہے، بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز. اب کسی کے حق میں تو یہ اسی طرح جس طرح میں نے عرض کیا، اور جو اللہ کے نیک بندے جن پر کرم ہوگا تو ان کے لیے یہ میں پل صراط چوڑا بھی ہوگا، میدان کی طرح ہوگا، اور اس طرح وہ گزریں گے. اس میں مختلف اپنے اپنے درجات، پھر نیکیوں کا نور ان کے ساتھ ہوگا، نیک بندوں کے ساتھ، یہاں تک کہ کسی کو تو انگوٹھے کے برابر نور دیا جائے گا، انگوٹھا چمک رہا ہوگا، کیونکہ وہ پل صراط پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو وہ اسی کی روشنی میں گرتا پڑتا وہ پل صراط عبور کر لے گا. کئی ایسے بد نصیب ہوں گے جو کٹ کٹ کر جہنم میں جا گریں گے. جہنم کی آگ بھی اندھیری، جہنم میں گھپ اندھیرا، پل صراط بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا. اس وقت بس اللہ کی رحمت کا نور ہی ہمارا حامی و ناصر ہو، باقی تو ہمارے اپنے اعمال جس طرح کے ہیں وہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ پل صراط کیسے پار ہوگا. یہاں تھوڑی سی تھکان ہوتی ہے تو ہم صاف ستھرے راستے پر چل نہیں پاتے, تو وہاں تو کیسا ہی وہ ضعف ہو, کیسی کمزوری ہو, کیسی حالت غیر ہو, پل صراط پر تو سب کو چلنا ہی ہے. اور یہ بہت طویل راستہ ہوگا, ہماری عمر اپنا ہمارے سامنے ہے تو اتنا لمبا 15,000 سال کی راہ یہ کیسے عمر ہوگی. اگر اللہ ناراض ہوا تو کیا ہوگا. طبرانی شریف کی روایت ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے کسی مسلمان بھائی کی مشکل آسان کی, اللہ تعالی قیامت میں پل صراط پر اس کے لیے نور کے دو شعبے بنائے گا, ان کی روشنی سے ایک عالم روشن ہوگا جن کی گنتی رب العزت خود ہی جانتا ہے. یہ احساس ہونا کہ میں پل صراط سے کیسے پار ہو جاؤں, یہ واقعی بہت عمدہ احساس, قابل تحسین, لائق تقلید احساس ہے. ہم سبھی کو پل صراط کی دہشت پیش نظر رہے کہ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا, اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پل صراط سے بآسانی پار لگا دے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب امت گزر رہی ہوگی تو دعا مانگ رہے ہوں گے, رب سلم امتی, رب سلم امتی, پروردگار میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار, میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار.
یا الٰہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے, شمشیر پر چلنا پڑے, رب سلم کہنے والے رمز دعا کا ساتھ ہو, رب سلم کہنے والے رمز دعا کا ساتھ ہو, جب پڑے
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے بھائی کو فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟
دے سکتے ہیں اگر حقدار ہو.
عید کے روز بچوں کو عیدی دی جاتی ہے، کیا وہ والدین اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں؟
نابالغ بچوں کو جو عیدی نابالغ بچوں کے لیے دی گئی، یہ انہی بچوں کی ملک ہوتی ہے، ان کو والدین، ان کے لیے جماعت و والد صاحب سرپرست جو بھی ہے وہ رکھ سکتے ہیں، یا انہی پر خرچ بھی کر سکتے ہیں، اپنے خرچ پر نہیں لا سکتے، پھر وہ دور جا کر صورت کوئی بنتی ہے لیکن نہیں لا سکتے، عام طور پہ اس کی حاجت نہیں ہوتی.
یہ جو شش عید کے روزے ہیں پہلے رکھیں یا پھر جو روزے قضا ہوئے ہیں وہ پہلے رکھے جائیں؟
عید، اچھا رمضان شریف کے روزے قضا ہوئے، وہ شش عید کے روزے پہلے رکھ لیں.
کیا رکھنے چاہیے؟
پہلے قضا کرنا چاہیے،
پہلے
قرضہ اتارے پھر نفلی خیرات، نفل خیرات بندہ کرے گا. قرضہ چڑھا ہوا ہے اور خیراتیں مانٹ رہا ہے، یہ انداز نہیں ٹھیک.
یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اکثر سنا ہے جو شخص شعبے سے جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس سے متعلق علم سیکھنا فرض ہے. پوچھنا یہ کہ اکثر اسلامی بہنیں تو سلائی کڑھائی مہندی وغیرہ کا کام کرتی وہ سیکھتی ہیں، اب ان چیزوں کے متعلق علم دین سیکھنا فرض ہے، اگر فرض ہے تو کہاں سے سیکھیں؟
اب وہ سلائی کڑھائی یہ کریں گی اجرت پر جب کام، تو ایک تو یہ کہ سلائی کڑھائی میں یہ بھی آئے گا کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کس طرح کا لباس جائز ہے کس طرح کا ناجائز ہے، تو یہ سیکھے. اور اگر اجرت پر کام کرے گی تو پھر اجرت کے مسائل، اجرت کس طرح طے بھی کر رہا ہوتا ہے نا، اجرت جب یا طے کرے یا اندر اسٹوڈو لکھا ہوا ہے کہ بھائی فلاں لباس کی اتنی قیمت سلائی اجرت، تو یہ بھی کافی ہوتا ہے. اگر لکھا ہوا یا جو سلوار اس کو پتہ ہے مطلب، تو وہ کافی ہوتا ہے، ورنہ طے کرنا پڑے گا. تو اس طرح کی اور کہ اگر کپڑے میں نقصان پہنچا دیا سلائی کرنے کے دوران، تو جتنا نقصان کیا وہ پیمنٹ کرنا پڑے گا جس کا اجرت پر یہ کام کر رہی ہے یا کر رہا ہے، تو یہ سارے احکام جو ہے یہ اس میں آ جائیں گے اجرت کے مسائل میں، وہ سیکھ لیں. اسی طرح کڑھائی والا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جناب میرا نام عبدالستار ہے اور میں لائبریری میں پھول کے کاروبار سے منسلک ہوں. میں آپ سے حضرت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ باغ جو ہے اپنے گھروں کے اندر ضرورت کے مطابق شادی بیاہ دیگر تقریبات میں پھول کا استعمال کرتے ہیں، اور پھول جو ہے بعد میں استعمال کے بعد وہ کچے کے ڈھیر کر دیتے ہیں، کچھ لوگ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اس کے بعد وہ پھولوں کا کیا کریں جو بچ جاتے ہیں ہمارے پاس.
اب اگر پھول کو استعمال کے بعد جب کسی بھی کام کے نہیں رہے تو پھینک دیے، اس کو گناہگار تو نہیں کہیں گے. البتہ یہ کہ بعض روایتیں ایسی ہیں جن پر محدثین کا بہت کلام ہے، تو اس لیے وہ مناسب ہے کہ اس کو ادب کی جگہ پر ڈالا جائے.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے. میں ایک دکاندار ہوں، کچھ گاہک ادھار کر جاتے ہیں اور بعد میں کسی وجہ سے ادھار واپس نہیں کرتے. میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا، تو بعد میں اگر کوئی آ کر پیسے ادا کر دے تو کیا وہ پیسے لے لینے چاہیے یا نہیں؟
اول تو آپ کے معاف کرنے سے اگرچہ وہ حق العبد معاف ہو چکا، لیکن وہ گناہگار تو ہے، اس کو تو توبہ، اب اور اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر اس نے جان بوجھ کر یہ پیسے دبا لیے وہ تو ہے تو بہت بڑا گناہگار ہو، نہ اس کے لیے وہ رقم حلال آپ کے معاف کرنے سے بھی حلال اسی صورت میں ہوگی جب اس کو پتہ بھی چل جائے کہ آپ معاف کر چکے ہیں، ورنہ تو وہ تو اپنی دانش میں تو حرام کر رہا ہے نا، یہ گناہ کا کام کیا اس نے، رقم دبا لی. تو اب وہ دینے آیا، زبانی معاف کیا اور ادھر تو اس کو پتہ ہی نہیں وہ دینے آیا، تو وہ تو اپنا قرضہ ادا کر رہا ہے، تو آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اور اگر بول دیں گے میں نے معاف کر دیا تھا تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے. یہ نفس ہے وہ شاید اب پیسے آ گئے تو شاید ہاتھ بڑھا دے بندہ, تو لے لینا جائز ہے.
مگر اس نے جو معاف کیا تھا اگر لے لیا اس نے, لیکن جس گھڑی اسے معاف کیا اور اس امید جو معافی پہ ثواب کی ہے, تو لینے کے بعد ہم اس بات کی امید تو رکھیں گے اس کو اس معاف کرنے کا ثواب تو مل گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے.
اس کی نیت کا اس وقت ثواب تو ملے, اسے معاف کیا نا,
معاف کیا نا,
معاف کرنے کا ثواب تو سمجھ میں ہی آتا ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس کا ثواب ضائع نہ فرمائے گا, کہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کوئی معاف کر دے. آج کل کہاں بولتے ہیں میں قیامت کے روز تجھے پکڑوں گا, نہیں دے گا تو تیرے باپ سے بھی وصول کروں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. بدماشوں کی دھمکیاں دیتے ہیں, بدماشیاں کرتے ہیں, بدماشوں کو بھگا دیتے ہیں ساتھ میں. قرضہ کون آج معاف کرتا ہے؟ تو اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا جو معاف کرے گا. نرمی کرنی چاہیے, کہ بعض اوقات آدمی وہ نیت خراب نہیں ہوتی, دینے کی نیت ہوتی ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بندے, وہ بےچارے دے نہیں پاتے, وہ مجبور ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ نرمی, سبھی کے ساتھ نرمی کی جائے. سختی سے وصول کرنے میں پھر حد سے بڑھ جانے کا پورا پورا اندیشہ ہوتا ہے. سختی میں اس طرح کی سختی تھوڑی جائز ہو جائے گی کہ بدماش اس کو دھمکی دے. بدماشوں کے ذریعے جو پیسے وصول کرنے کا ایک ٹرینڈ ہے کہ بدماش کو بیچ میں ڈالتے اور پھر وہ آدھے ادھے میں سودا کرتے, پھر وہ اس سے رقم لیتا ہے جس کے پیسے, یہ اس کے حق میں رشوت ہے, حرام ہے, یہ بدماش نے لی. بدماش اچھا آدمی تو ہوتا نہیں ہے نا. تو اس طرح قرضوں کے وصول یابی کا طریقہ غلط ہے. ہاں قاضی ہو تو اس کو, اس کی عدالت ہو تو اس میں مقدمہ دائر ہو سکتا ہے, کیس کر سکتا ہے کہ فلاں میرے پیسے نہیں دیتا, اور وہ فیصلہ کرائے گا قاضی. باقی یہ بدماشوں کو بیچ میں ڈالنا یہ دو نمبر کا کام ہے. شریف لوگ ایسا کرتے بھی نہیں ہیں. جن کے پیسے پھنسے وہ بھی اسی صورت میں کرے جب خود اچھا آدمی نہیں ہے. اچھا آدمی یار کیسے اس کو بدماش کے پلے باندھے گا, کتنا اس کو ٹینشن ہو جائے گا جب بدماش دھمکی دے گا کہ تیرے بچے کو اٹھا لوں گا, تیرے کو گولی مار دوں گا, تیری ٹانگ میں گولی مار دوں گا, تیرے سر میں گولی مار دوں گا, تیری بیٹی کو اٹھا لوں گا, تیری بہن کو اٹھا لوں گا. بدماش اس طرح کی تڑیاں تو دے گا جبھی تو وہ پیسے دے گا. تو یہ کہاں جائز ہے یہ دھمکیاں دینا. اور یہ سارا آپ جو کہ شریف نظر آتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, داڑھی بھی بعض اوقات رکھی ہوتی ہے, یہ سارا آپ کے کھاتے میں کیا نہیں آ رہا کہ بدماش کا ارینج تو آپ نے کیا نا, اس کو تو اس سے کوئی دشمنی تو تھی نہیں. اب وہ آپ نے جو رشوت دینے کا اس سے وعدہ کیا کہ اتنے اتنے تجھے بھی دوں گا, اس رشوت کے بل پر یہ بدماشی کر رہا ہے. بدماش تو خوف خدا سے خالی ہے, لیکن تو بھی تو خوف خدا سے خالی ہے نا, جبھی تو نے ایسا کیا. تو یہ بدماشوں کے سہارے جو لیے جاتے ہیں, اس طرح کی باقاعدہ پنچایتیں بیٹھتی ہیں اور یہ فیصلے ہوتے ہیں بدماش کو بیچ میں بٹھا کر, یہ سب گناہوں کے کام ہیں. ان سے توبہ کیجئے. اگر کسی اللہ کے بندے کو اس طرح خوفزدہ کیا ہے اسے معافی بھی مانگنی پڑے گی. یہ بالکل غلط طریقہ ہے, اور شرعاً بھی غلط اور قانوناً بھی غلط ہے. ہاں ہمارا قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایسا کیا جائے. قانون یہی بولے گا ہم کائی کے لیے, ہمارے پاس آؤ کیس کرو اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
میرا نام محمد عامر رضا عطاری ہے. میں جامعت المدینہ چشتیہ شریف پاک سیرانی کبینہ سے عرض کر رہا ہوں. یا مرشدی, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, کیا یہ نام رکھنا نور اللہ یاسین طہٰ درست ہے؟
نور اللہ نام تو رکھنے میں حرج نہیں ہے, یاسین طہٰ یہ دراصل حروف مقطعات ہیں. اس کے معنی اللہ اس کے معنی اللہ جانے, اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے. تو اعلیٰ حضرت نے مثال بھی دی ہے کہ جیسے طہٰ, اب طہٰ کے معنی چونکہ پتہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ان کے معنی رسول اللہ ہوں. تو اب اگر کوئی محمد طہٰ رکھے تو محمد رسول اللہ ہو گیا, تو یہ دونوں صورتوں میں ناجائز ہوا ان مانو کر. تو تو اس لیے وہ یاسین طہٰ یہ نام رکھنا یہ شرعاً منع ہے، یہ نہ رکھے جائیں.
یا ان سے پہلے اگر غلام اگر لگا لے،
غلام یاسین غلام طہٰ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اگر غلام یاسین نام رکھیں گے نا تو لوگ لفظ غلام ہو سکتا ہے مائنس کر کے یاسین کہنا شروع کر دیں گے. عام طور پہ یاسین ہی کہتے ہیں. ہمارے یہ تو مدنی ماحول کی برکت ہے، دعوت اسلامی والے جو پکے پکے ہوتے ہیں وہ غلام یاسین کہتے ہیں، دعوت اسلامی کے عوام یاسین. تو یہ یاسین طہٰ یہ نام رکھنے جائز نہیں ہے، یہ ہو تو بھی لفظ غلام اس میں لگا لیجئے، اور ڈاکیومنٹ میں بھی اور کوئی بولے یاسین تو اس کو سمجھائیے کہ میں غلام یاسین ہوں. یہ یاسین طہٰ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ القاب دی ہے. اب چونکہ ہمیں معنی نہیں پتا اس لیے اس کی ممانعت رکھنے کی نام.
کیا روزوں کی نیت کے ساتھ ساتھ شش عید کے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟
قضا روزہ اور شش عید کا نفل روزہ دونوں نیتیں ساتھ نہیں ہو سکتی.
کیا یہ بات درست ہے کہ قضا روزے ذوالحجہ میں رکھنا زیادہ بہتر ہے؟
قضا روزے جتنی جلدی رکھے اتنا بہتر ہے، زندگی کا کیا بھروسہ. تو جب شوال المکرم کی پہلی تاریخ وہ تو عید، اس دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اب دوسرے دن اگر نعوذ باللہ قضا ہوئے تو بس عید کے دوسرے دن سے رکھنا شروع کر دیں مدینہ مدینہ، جتنا جلدی ہو اپنا یہ فرض جو ہے باہر اتر جائے.
کیا مرحومہ کے ساتھ قبر میں مرحومہ کا برقع رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
اگر ایسے بلا ضرورت اس کو رکھ دیا تھی تو ایک مال ضائع کرنا ہوا، گناہ ہوگا. کسی اور کو اگر یہ برقع، اور اگر ہے مرحومہ کا برقع اور وارثوں کا مال ہے، یہ اگر سارے بالغ وارث متفق ہیں اور اس نے انہوں نے رکھ دیا تو یہ سب گناہگار ہیں، اور اگر وارثوں کے اتفاق کے بغیر کسی ایک نے رکھ دیا تو اب اس پر تو اس کے حصے کا مال بھی دینا آئے گا وارثوں کو، اور گناہگار ہوگا، توبہ بھی کر کے مال ضائع کیا.
برقع کسی بھی صورت میں جانا نہیں چاہیے.
کسی میں کسی بھی صورت سے مراد جی
کہتے ہیں
کسی ولیہ کا برقع ہے. سپوز ہے نا، فرض کرے کہ نبیہ تو نہیں ہو سکتی،
نہیں ہو سکتی،
ولیہ تو ہو سکتی،
ٹھیک ہے،
صحابیہ تو ہو سکتی ہے، اب نہیں ہو سکتی لیکن ہوئی تو ہے نا.
جی
تو اگر کسی ولیہ کا برقع ہے،
ٹھیک ہے،
اور وہ تبرکن اگر اس کے ساتھ دفن کرتے ہیں تو بابرکت ہے اور جائز بھی ہے، کار ثواب بھی ہے. ویسے ہی اس کو برقع ڈال دیا کہ یہ پہنے گی تو یہ بیچاری
زندگی بھر مدنی برقعے سے محبت کرتی رہی، مدنی برقع پہنتی رہی، اب اس کا انتقال ہوا ہے تو اسلام بھائی کو امام شریف پہنا کر تدفین کر دی جاتی ہے، تو اسلامی بہنوں کو برقع پہنا کر کفن کے اوپر برقع پہنا دیا جائے.
تو زندگی بھر اگر اس نے اعتکاف کیے ہیں مسجد ابیت میں تو مسجد ابیت بھی اٹھا کر اس کے ساتھ ڈال دی جائے گھر کی، جس مسلح پر نماز پڑھی ہے وہ بھی رکھ دیا جائے اندر.
جی
جو چادر لپیٹتی تھی وہ بھی رکھ دے، تسبیح پڑتی وہ بھی ڈال دے، تو سارے پھر تو مذاق بن جائے گا. تو یہ مال سب وارث ہوگا، یہ اندر یہ مدنی برقعے سے محبت تھی، اس کا انشاءاللہ اس کو ضرور فائدہ ملے گا آخرت میں. اب اگر برقع ڈالا بھی تو اس نے وصیت نہیں کی تھی اگر، اور ویسے کسی نے ڈال دیا تو ڈالنے والے پر جرم ہے، گناہ ہے. اور اگر وصیت کی تھی تب بھی اس وصیت کا پورا نہ کرنا واجب ہے، نہ کرے پورا.
اچھا،
امامے کے ساتھ اسلامی بھائیوں کو بھی منع ہے، صرف علماء کے لیے اجازت ہے کہ وہ ان کے کفن میں سبز امامہ ان کو چاہے تو رکھ، یعنی امامہ کفن میں سبز ہو سیاہ ہو سفید ہو تو امامہ رکھ سکتے ہیں، عوام کو نہیں رکھ سکتے، قبر میں وہ نہ لے جائے امامہ. ہمارے دارالافتاء اہل سنت نے اس سے منع کا فتویٰ جاری فرمایا.
عموماً معتکفین کو جو لینے کے لیے آتے ہیں دوست رشتہ دار احباب، پھولوں کے ہار گجرے وغیرہ لے کر آتے ہیں، تو اس سے بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں اتنی وہ پتیاں اور بہت ساری چیزیں گری ہوئی ہوتی ہیں اور ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اس معاملے میں بہتر صورت کیا ہے؟
پھول ڈالنا ہے تو جائز ہے بخار. اب مسجد میں ڈالیں گے تو اب یہ جو پتیاں گری ہیں اب ان کو کچرا بھی تو نہیں کہہ سکتے نا, لیکن اب اگر یہ دریوں پر گرتی ہیں پھر اس پہ پاؤں رہیں گے, اب جو دریوں پہ دھبے پڑے یہ دھبے دھل کر بھی نہیں جائیں گے. تو یہ صورت ایک ناجائز صورت پیدا ہوئی کہ ایک مسجد کی جگہ کو مسجد کی چیز کو نقصان پہنچا. پھر اس پہ پتے بھی ہوتے ہیں, اخباری کاغذ بھی ہوتے ہیں, تو یوں ایک کوڑا سا بنتا ہے, پنیاں ہوتی ہیں مسجد میں, تو مسجد کو ان سے بچانا چاہیے ان چیزوں سے. تو مسجد سے باہر بالکل گیٹ سے باہر آ جائے نا تو اس وقت ان کو بھلے آپ گجرے ڈال دیں.
کیونکہ یہ بعض اوقات ہار جو ہے نا یہ کاغذ میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں, تو جب یہ کھولے جاتے ہیں نا تو کاغذ بھی مسجد ہی میں عموماً
معاذ اللہ یہ
پھینکنے کا بھی آپ, پھر اس میں صرف پھول نہیں ہوتے, اس میں بہت ساری وہ چمک دمک کی اور کئی چیزیں سے لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس میں مسجد سے بچانا ہی مطلب آپ کو بہتر, آپ بہتر خیال فرما رہے ہیں.
بالکل بچانا ہوگا
جی,
جبکہ اگر وہ کچرے کی صورت بنتی ہے ارے پاؤں سے کچلیں گے تو پھر اب کچرے کی صورت بنتی ہے, اس میں بالکل وہ دریاں فرش چکنا ہوتا ہے اور ذرا وہ صفائی کرنے والے کو ایک اضافی کام کرنا پڑتا ہے مسجد کے کھادے میں ان کو.
میرا نام غلام شبیر ہے, میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. میرا حضرت سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں اگر مرد نماز پڑھے تو اس کی اگلی اور پچھلی جو نمازیں ہیں ان کا ثواب ختم ہو جاتا ہے, تو اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں.
ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ گھروں کو قبر مت بناؤ, یہ روایت بھی ہے اس طرح کی, یعنی کہ نوافل گھر میں پڑھنے چاہیے اور لوگوں سے چھپ کر پڑھنے چاہیے, اس کی فضیلت زیادہ ہے. گھروں میں نوافل پڑھنے چاہیے. اب جماعت جس کی چلی گئی وہ بھی گھر میں اگر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے, یا مسجد ہی نہیں ہے باہر, ملک والے کیا کریں گے؟ ایسے ملک والے جو کافروں کی اکثریت یا مسجد پورے پورے شہر میں نہیں ہوتی تو کیا وہ گھر میں نماز نہ پڑھے تو کہاں پڑھے, روڈ پہ پڑھے گیا. تو یہ عوام جو ہوتے ہیں یہ بےچارے مسعود جو سمجھ میں آتا ہے وہ چلاتے رہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے مرشدی, شاہ رخ استاری بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی, بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کھلا رہتا ہے تو اسے شیطان پڑتا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے.
بہار شریعت تیسری جلد صفحہ نمبر 496 496 مسئلہ نمبر 12. مسلمانوں میں یہ دستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت اگر اٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں, کھلا ہوا چھوڑ کر نہیں جاتے. یہ ادب کی بات ہے, مگر بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا چھوڑ دیا جائے گا تو شیطان پڑے گا, اس کی اصل نہیں, یعنی یہ بے بنیاد بات ہے. ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایسا اختراع کیا ہو, یعنی ایسا کسی نے گڑا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد عامر عطاری راولپنڈی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک اسلامی بھائی نے پانچ وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھنی شروع کی اور مدری ماحول کی برکت سے قضاء عمری بھی ساتھ ساتھ ادا کرنے لگا اور ساری قضاء نمازیں ادا کر کے صاحب ترتیب ہو گیا, لیکن اسے ایک بتایا کہ آپ نے جب نماز کے مسائل اور تجویر سیکھی تھی اس سے پہلے والی ادا نمازیں اور جو اس زمانے میں قضاء پڑی تھی ان سب کا حساب لگا کر دوبارہ قضاء ادا کریں, تو اب یہ اسلامی بھائی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں شریف رہنمائی فرما دیں کہ آیا وہ اپنی وہ نمازیں ساری دوبارہ قضاء پڑھے یا صرف توبہ اور استغفار کر لے.
اب اگر کسی نے کسی پر قضاء عمری تھی اور اس نے قضاء عمری پڑھی لیکن اس میں بھی نماز اس کی ایسی تھی کہ وہ فاسد ہی ہوتی رہی, تو اب ظاہر ہے کہ وہ پورا جب سیکھ لیا اس نے مسئلہ تو اب دوبارہ پڑھنی تو ہوگی. مسئلہ تو یہی ہے صرف توبہ کافی نہیں ہے, توبہ بھی کرے کہ درست اس نے سیکھی کیوں نہیں. تو سب پر یہ فرض ہے, نماز کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے.
اگر قرآن پڑھتے وقت اذان کی آواز آئے تو کیا قرآن بند کر دینا چاہیے یا پھر تلاوت قرآن جاری رکھی جائے؟
اذان کی آواز آئے تو قرآن کریم کی تلاوت روک کر اذان کا جواب دے اور اس کا ثواب حاصل کرے. قرآن کریم بے شک اس کو بند کر دے نشان لگا کر, کہ اذان کے ثواب کے بھی فضائل ایسے ہیں جو چھوڑنے والے نہیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام عبداللہ فیصل عطاری ہے اور میں بابل مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم سے کوئی گورنمنٹ چیز ٹوٹ جائے تو کیا ہم کسی اور کا نام لگا سکتے ہیں؟
اگر خود اپنے سے کسی کی چیز ٹوٹ گئی اور دوسرے کا نام لیا تو ظاہر یہ جھوٹ ہوا, اور جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے. جھوٹ بھی ہوا, دوسرے پر تہمت بھی ہوئی, اور تہمت رکھنا الزام رکھنا دوسرے پر تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ دیکھا تھا کہ کچھ لوگ زبانوں سے لٹکے ہوئے تھے, تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ لوگوں پر الزام تراشی کرتے تھے. الزام لگانا, تومت لگانا, توبہ توبہ. نہ اچھے بچے ایسا کام کرتے ہیں, نہ اچھے آدمی ایسا کام کرتے ہیں. برے لوگوں کا کام ہے, برے بچوں کا, گندے بچوں کا کام ہے دوسرے کا نام لے لینا. اب بدقسمتی سے ہمارے یہاں گھروں میں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے بچوں کی, نہ دانستہ, جان بوجھ کر نہیں ہوتی, لیکن انجانے میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب روتا ہے تو اس کو پیار کرتے ہوئے بہلاتے ہوئے بولتے ہیں, نہیں بیٹا کس نے مارا کس نے مارا, تو وہ کسی ایک کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کہ اس نے مارا ہے. تو یہ تومت الزام ہے, اس نے نہیں مارا جبکہ نہیں مارا, لیکن اس بچے کو کیا گناہ. پوچھنے والا سوچے کہ اس نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ ایک بچے کو جھوٹ بولنے کی تعلیم اور دوسرے پر تہمت رکھنے کی تعلیم وہ دے رہا ہے. اور یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے, مذہبی گھرانوں میں بھی یہ دیکھا جائے گا, دیکھا جاتا ہوگا. تو مہربانی کر کے اپنے بچوں کو خامخواہ نہ پوچھا کرے کس نے مارا. اگر ہوتا کیا کہ بعضوں کا کوئی پیار کرتا ہے تب بھی بچہ تو بھی پھر جاتا ہے اور روتا ہے, تو اب بچے پر تو کوئی جرم نہیں ہے, لیکن یہ جو کر رہا ہے نا اس پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی گناہ ہوا یا جہنمی ہو گیا, لیکن یہ مس ٹریننگ یہ کر رہا ہے بچے کی انجانے میں, تو ایسا نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بدھ والا دن ناخن کاٹنا منع ہے اور عید والا دن ناخن کاٹنا مستحب ہے, اگر عید بدھ والے دن کی ہوتی ہے تو کیا ہم ناخن کاٹ سکتے ہیں؟
آج میرے بھی ذہن میں یہ سوال آیا تھا واقعی کہ میرا بدھ اگر ہوئی اور ناخن کاٹنا چاہے تو کیا کرے. تو عرض یہ ہے کہ بدھ کے روز ناخن کاٹنا ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. بدھ کے روز ناخن کاٹنے والے کے لیے ایک ضعیف حدیث کے مطابق اس کو برس یعنی کہ کوڑ سفید داغ کی بیماری نکل آنے کا یہ خطرہ ہے. اچھا ایک تو یہ روایت ہے, اچھا یہ بھی روایت ہے ضعیف روایت کہ بدھ کے روز ناخن کاٹنے میں اس کی فضیلت ہے بہار شریعت میں. یہ دراصل ہر دن کے ناخن کاٹنے کے فضائل جدا جدا ہے. بہار شریعت حصہ 16 جلد تیسری صفحہ نمبر 583 ایک حدیث میں ہے, جو ہفتے کے دن ناخن ترشوائے اس سے بیماری نکل جائے گی اور شفاعت داخل ہوگی، اور جو اتوار کے دن ترشوائے فاقہ نکلے گا اور تمنگری آئے گی. تمنگری ہے نا مالداری، فاقہ مانے غربت. اور جو پیر کے دن ترشوائے جنون جائے گا اور صحت ہی آئے گی، یعنی جنون مانے پاگل پن، نفسیاتی مرض ہے تو وہ چلا جائے گا اور صحت آئے گی. اور جو منگل کے دن ترشوائے مرض جائے گا اور شفا آئے گی. اور جو بدھ کے دن ترشوائے وسواس و خوف نکلے گا، وسوسے اور خوف اس سے نکلے گا اور امن و شفا آئے گی. اور جو جمعرات کے دن ترشوائے جزام جائے، یعنی یہ سفید داغ اور کوڑ کی بیماری ہے، جزام جزام جائے اور عافیت آئے، عافیت میں نے سلامتی. اور جو جمعہ کے دن ترشوائے رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے. ایک حدیث میں کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور تین دن زائد یعنی دس دن تک. خیر، تو اب حاشیے میں کچھ لکھا گیا، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس طرح کا سوال کیا گیا کہ ایک حدیث میں بدھ کے دن ناخن کاٹنے کی ممانعت آئی اور دوسری حدیث میں بدھ کے دن ناخن کاٹنے کی فضیلت آئی، ان دونوں روایتوں میں تطبیق یا ترجیح کی کیا صورت ہے؟ انہیں دونوں کو ملائیں کیسے، یا دونوں میں سے کون سی زیادہ یعنی کہ عمل کے لائق ہے، ترجیح تو اس کی کیا صورت ہے، اور بدھ کے دن ناخن تراشنا کیسا؟ اس کے جواب میں اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، ناخن کاٹنے سے متعلق کسی دن کوئی ممانعت نہیں، اس لیے کہ دن کی تعین یعنی دن طے کرنے کے تعلق سے کوئی حدیث صحیح سے ثابت نہیں ہے کہ بھئی فلاں دن کو ناخن کاٹنا ہے اور فلاں دن کو کاٹنا ہی نہیں ہے، صحیح حدیث سے ایسا نہیں ہے. البتہ بعض ضعیف حدیثوں میں بدھ کے دن ناخن کاٹنے کی ممانعت ہے، لہذا اگر بدھ کا دن وجوب کا دن آ جائے، مثلا 39 دن سے نہیں تراشے تھے، آج بدھ کو 40واں دن ہے، اگر آج نہیں تراشتا تو 40 دن سے زائد ہو جائیں گے، تو اس پر واجب ہوگا کہ بدھ کے دن تراشے، اس لیے کہ 40 دن سے زائد ناخن رکھنا ناجائز ہو، مکروہ تحریمی ہے یعنی گناہ. اور اگر مذکورہ صورت نہ ہو، یعنی ایسا معاملہ پیش نہ ہے کہ 40واں دن بدھ ہے اور اب وہ 39 دن تک کاٹے ہی نہیں تھے، تب تو بدھ کو کاٹنا ضروری ہو گیا. اچھا، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو بدھ کے علاوہ کسی اور دن ناخن تراشنا مناسب، کہ جانب من آ کو ترجیح رہتی ہے، یعنی جو ممانعت جس کام میں ہو نا کہ منع بھی ہو، فضیلت بھی بیان کی گئی ہو، صرف فضیلت واجب نہ ہو، تو اب یہ کہ جو منع کیا ہے نا اس پر عمل کرے. اب یہاں منع موجود ہے بدھ کو، اور عید کے دن فضیلت ہے کہ مستحب ناخن تراشنا، لیکن آ گیا بدھ کیا کرے؟
اعلی حضرت کے ان کلمات سے تو واضح ہو گیا کہ ممانعت کی جانب ہی بہتر ہے. اب اصل میں کاٹنا اس وقت مستحب ہوگا نا جب ناخن اتنے بڑے ہوں، تو جب معلوم تو بہتر یہی ہے کہ منگل کے دن کاٹ لیں، جیسے کل کا دن ہے تو کاٹ لیں، تاکہ اگر بدھ کو عید ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ صورت ہی نہ رہے. ورنہ جو بیان فرمایا اعلی حضرت نے کہ جب وجوب والا دن آ جائے تو پھر تو کاٹے گا، ورنہ بہتر یہ ہے کہ پھر نہ کاٹے.
ایک محدث کا میں کہنے لگا تھا، یہ بھی اعلی حضرت نے قصہ لکھا، انہوں نے بدھ کو کاٹے ضرور تھے ناخن، لیکن انہوں نے یہ ذہن بنایا کہ ضعیف حدیث ہے نا، تو چلو کوئی ایسا اس کو مطلب ہے کہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، تو اس لیے وہ ضعیف حدیث، اس ضعیف حدیث میں یہ وعید ہے کہ جزام بدھ کو کاٹو گے تو جزام ہو جائے گا، یہ مضمون ہے. تو انہوں نے وہ حدیث کو ضعیف سمجھ کر اس کو توجہ نہیں دی اور بدھ کو ناخن کاٹ لیے. ان وہ ہو گیا جزم کوڑ ہو گیا. اب بڑے پریشان ہوئے. تو پھر رات ان کو خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سرکار نے فرمایا کہ تم نے حدیث کی سند تو دیکھی کہ یہ ضعیف یعنی کمزور ہے سند, لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا کہ نسبت اس کی میری طرف ہے. پھر جب یہ اٹھے تو ان کا جزام جو تھا وہ صحیح ہو چکا تھا. تو یہ عالم تھے اور ان کو یہ مطلب سبق دیا گیا کہ فضیلت کے باب میں, فضیلت کے باب میں ترغیب و ترہیب دونوں کے باب میں یہ ضعیف حدیث جو ہے نا یہ معتبر ہوتی ہے, اس سے استناد کیا جا سکتا ہے, ضعیف پر عمل ہو سکتا ہے. ضعیف حدیث یہ وہ نہیں ہوتی جس کو من گھڑت کہا جائے. من گھڑت حدیث موضوع ہوتی ہے. موضوع حدیث وہ تو موضوع بنا ہوتی ہے, وہ تو لینی نہیں ہے. ضعیف ہو بلکہ اضعف ہو, ضعیف ترین ہو, تو وہ بھی چونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے تو فضیلت کے باب میں وہ لے لیتے ہیں, اس کو عمل کیا جاتا ہے. یہ کوئی مطلب جھگڑے والی بات بھی نہیں ہے. یہ بعض لوگ مطلب چونکہ علم نہیں ہوتا ان پر تو خامہ کا بحث کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور فلاں ہے, ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. اب یہ بخاری میں کہا لکھا ہے, اگر کوئی تھوڑا مطلب معاذ اللہ جھوٹ بول دے نا, یہ بخاری جلد تیسری صفحہ نمبر 535 یوں کر کے گزر جائے, یہ ڈھونڈے گا جا کے جلد دوسری اور 535 صفحہ, یہ ہار جائے گا بحث کرنے والا ہر بخاری شریف میں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. میں ایک بات بولتا ہوں, ساری بخاری تم نے پڑھ لی بھائی, تو وہ بخاری شریف ایک شعر مجھے یاد آیا کسی نے کہا, بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو لوگ بخاری, آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. تو بخاری ہو مسلم ہو بے شمار کتابیں حدیثوں کی, یہ ان میں سب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان ہے, اور جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا حق 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 کسی بھی کتاب میں ہو. یہ اسناد محدثین نے بیان کی ہیں, سمجھے, تو بے شک وہ اسناد بھی اپنی جگہ پر درست ہیں. یا ہم لوگ عوام ہیں, ہمیں علماء کرام جو فرماتے ہیں نا یہ چپ چاپ اور منن والے سوچن والے بننا ہی نہیں ہے, نہیں تو بھٹک جائیں گے. اپنے وہ آتا جاتا ہے نہیں کچھ, نہ عربی آتی ہے نہ ہم کو مطلب ہے کہ کوئی اسماء اور رجال کے ہم لوگ حافظ ہیں, تو آتا کیا ہم لوگ اسناد میں, تو ہم کو صحیح کی تعریف بھی نہیں آتی. اب صحیح کس کو بولتے ہیں تو بولیں گے جو جھوٹ نہ ہو. یہ بھی آپ نے جھوٹ بولا کہ یہاں صحیح سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ جو جھوٹ نہ ہو. تو یہ حدیث کی قسم ایک صحیح, یہ اس کا مفہوم مخالف جھوٹ نہیں ہے, بلکہ اور بھی درجات ہیں حدیثوں کے, بہت سارے درجات ہیں. تو اس میں ایک ضعیف بھی درجہ ہے. ضعیف درجہ جو ہے یہ عقائد میں اور حلال حرام میں ضعیف حدیث معتبر نہیں, یعنی اس سے سرکار نے جو فرمایا وہ تو حق ہے, لیکن اس سے جو مسائل استنباط کرتے ہیں علماء تو وہ ضعیف حدیثوں سے مسائل نہیں نکالتے, پھر وہ اس کی قوت دیکھتے ہیں حدیث کی, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہرحال یہ علماء کا میٹر ہوتا ہے اور ہر عالم بھی نہیں کر سکتا. یہ علماء فن ہوتے ہیں, کل فن رجال ہے نا, ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. تو یہ اس کا مخصوص علماء ہوتے ہیں, مفتیان کرام ہوتے ہیں, بہت بڑے علماء ہوتے ہیں, تو ان کو یہ سمجھ پڑے. ہم لوگ عوام ہیں, ہمیں یہ علماء جو بتاتے ہیں نا, علماء عاشقان رسول علماء, اپنے آنکھیں بند کر کے ان کی مان لی خلاص, ورنہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام جویریہ تاریہ ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. پیارے باپا جان, لوگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کالی بلی اور چکلی کے روپ میں جن گھوم رہے ہوتے ہیں, اس لیے ہمیں ان کو نہیں ماننا چاہیے, برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے.
اگرچہ جن ہوتے ہیں, جیسے کہ علامہ بدر الدین شبلی حنفی علیہ رحمت اللہ القوی المتوفا 769 یعنی 769 میں جنہوں نے وفات پائی. اپنی کتاب احکام المرجان فی احکام الجان میں لکھتے ہیں بلا شبہ جنات انسانوں اور جانوروں کی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، چنانچہ وہ سانپوں، بچھوؤں، اونٹوں، بیلوں، گھوڑوں، بکریوں، خچروں، گدھوں اور پرندوں کی شکلوں میں بدلتے رہتے ہیں. اب رہا کالی بلی اور چھپکلی، اس کا اس میں تذکرہ نہیں ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے. نہیں تو کالی بلی کو کیوں ماریں گے؟ وہ تو ویسے بھی بلی کو تو مارنے کی اجازت ہی نہیں ہے جب تک وہ حملے نہ کرے. ہاں اگر لوگوں پر حملے کرتی ہو، کاٹتی ہو، ان کو دوڑتی ہو کاٹنے کے لیے، تو اب اس کو بہار شریعت میں لکھا کہ تیز چھری سے ذبح کر دیا جائے، پتھر مار کر اور ڈنڈوں سے مارنے کی اب بھی اس کو اجازت نہیں کہ بہت ایزا سے مرے گی، تکلیف سے مرے گی، تو اس کو ذبح کیا جائے تیز چھری سے. نہ مارا تو جائے لیکن کم تکلیف کے ساتھ، اگرچہ تکلیف تو اس کو بہت ہوگی لیکن وہ ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے مارنے کے مقابلے میں کم ہوگی. رہا چھپکلی، تو چھپکلی ہر چھپکلی جن ہو یہ ضروری نہیں ہے. اب یوں تو وہ اگلا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے کیا پتا ہے کتنے جنات بیٹھے ہو، اب یہ آپ ڈر کے بھاگنا نہیں، تو سامنے سب جو پوچھے گا نا کیا ہوا، ہو سکتا ہے وہ بھی جن ہو، تو یوں بچ کے جائیں گے گا. تو یہ کہ انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں جن، ابھی جیسے آپ نے سنا، پرندوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. آپ نے مرغی خریدی اور گھر پہ آئے، اور مجھے ایک اسلامی بھائی کا قصہ یاد آیا، اور بہت پرانا قصہ ہے، وہ مدنی ماحول میں آنے سے پہلے وہ تھوڑا وہ لوٹ مار کیا کرتے تھے، تو گلیوں میں کھڑے ہو جانا اور لوگوں کو چاقو دکھا کے لوٹ لینا، ہی اس دور کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک بار میں رات کو آوارہ گردی کر کے تو ذرا گھر کی طرف فارغ ہو کے جا رہا تھا، تو ایک بکری کا بچہ میں نے دیکھا، تو میں نے بولا یار موقع اچھا ہے، بکری کا بچہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ وہ چوری کی نیت سے اس نے یعنی کہ اٹھا لیا بکری کے بچے، اٹھا کے بغل میں دابا ہو، یہ چلنا شروع کیا کہ واہ بھائی واہ، مطلب صبح بیچیں گے اور پیسے کھائیں گے اس کے، جو بھی اس کے ذہن میں ہو. تو بکری کا بچہ بغل میں داب کے یہ تو بڑا آگے. اب کچھ قدم آگے چلنے کے بعد جب مڑ کے اس نے، ویسے ہی وہ گھبرا تھا نا چور، تو جب کوئی دیکھ تو نہیں، مڑ کے دیکھا تو دیکھا جہاں سے بکری کا بچہ اٹھایا تھا نا وہاں اس کے دو ٹانگوں کے کھر جمے ہوئے تھے، اور وہ ٹانگیں اس کی لمبی ہو کر اس کے ساتھ چل رہی ہے، پوری لمبی ٹانگیں، اور یہ بکری کا اتنا سا بچہ اس کے بغل میں. اب تو اس کے ہوش اڑ گیا، بکری کے بچے کو پھینکا اور باغ کے گھر میں گھس گیا. اس نے میرے کو اپنا قصہ بتایا، میرے ساتھ یار یہ ہوا تھا. تو خیر پھر تو داڑھی امام، آپ بھی غالباً وہ داڑھی امام میں ہی ہوں گے امید ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے، تو چوری بھی سوچ سمجھ کے کرنی ہے، کرنی نہیں ہے. جو سوچے گا وہ تو سمجھ جانا چاہیے کہ دنیا میں مصیبت سے تو میں ڈرتا ہوں، دنیا میں مصیبت نہ بھی آئی آخرت کی مصیبت کا کیا ہوگا، یہ کون برداشت کرے گا. تو اس لیے چوری تو کرنی نہیں ہے، نہ ڈکیتی مارنی ہے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ وہ چھپکلی ہے، تو چھپکلی ضروری نہیں کہ جن ہو، وہ تو بکری میں بھی جن ہوتا ہے کہ بکری جن ہے، بکری ذبح کر تو گوشت کیسے کھائیں گے، ذبح کر کے کھاتے ہیں، بکری میں تو لاکھوں بکریاں کٹتی ہیں. تو ہر بکری جن ہو یہ ضروری نہیں ہے، جس طرح ہر چھپکلی میں جن ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. چھپکلی کو مارنے کی حدیث میں فضیلت موجود ہے کہ ایک وار میں مارا تو سونے کیا، دوسرے وار میں مارا تو اس سے کم، تیسرے بار میں مارا اس سے کم، علی ھذا القیاس یعنی اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہ جتنے زیادہ وار ہوں گے اتنے کی کم ہوگی، تو اس کو ایک ہی وار میں ایسا زوردار اس کو وار کیا جائے، کوئی چیز ایسی ماری جائے کہ ایک ہی وار میں مر جائے. ہاں مگر یہ کہ اپنی دم چھوڑ دیتی ہے، یہ عوام میں یہ بڑا ہے، مطلب ہم بچپن میں سنتے تھے کہ یہ دم جو پیچھے اس کی رہ جاتی ہے نا وہ پھڑک رہی ہوتی ہے، اور بولتے یہ گالیاں دیتی ہے اس کو مارو. تو بہت سو نے سنا ہوگا، سنا ہے کسی نے؟ ہمارے بچپن میں ہم سنتے تھے، انہوں نے نہیں سنا شاید، اکا دکا نے سنا ہے. تو یہ دم دراصل جو چھپکلی میں یہ قدرتی ایک صلاحیت ہے، کہ جب دشمن اس کے پیچھے جاتا ہے نا اس کے مارنے کے لیے تو یہ دم کو خود ہی جدا کر دیتی ہے اور دم یہ پھڑکنے لگتی ہے. تو جو دشمن اس کے شکار کے لیے بڑا تھا تو وہ دم کو دیکھ کر اس کے چکر میں آ جاتا ہے, وہ دم کو پکڑنے کی تو اس دوران ہی چھپکلی بھاگ لیتی ہے اور پھر قدرتی طور پر آہستہ آہستہ اس کی دوسری دم اگ جاتی ہے. جیسے ہم ناخن کاٹتے اگ جاتے ہیں نا, بال کاٹتے اگ جاتے ہیں, تو یہ دم اس کی اگ آتی ہے. پھر یہ ہے دم, تو گالیاں نہیں دیتی ہے. بہرحال لوگ تو اتنا عام بھی نہیں, ہمارے بچپن میں بات تھی بولتے تھے دم پھڑکتی ہے تو بہتوں نے دیکھا ہوا. واللہ تعالی اعلم. اور یہ جو دشمن کے لیے چھوڑ دیتی ہے یہ بچوں کی باتیں نہیں ہیں, یہ تحقیق کی باتیں ہیں کہ یہ دم دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے چھوڑ دیتی ہے نہ, اپنی جان کی حفاظت کے لیے یہ ایسا کر لیتی ہے. جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے تو کئی رنگ اس کے تب, وہ گرگٹ رنگ خود اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا میں رنگ بدل رہا ہوں, لیکن کھال میں قدرتی ہے کہ نظام ہے کہ وہ سکڑتا ہے تو اور رنگ نکلتا ہے, پھر تھوڑا پھیلتا ہے تو اور رنگ نکلتا ہے, زیادہ سکڑتا ہے تو اور رنگ نکلتا ہے. تو اس طرح کے کھال میں یہ اس کی ترکیب ہوتی ہے سکڑنے پھیلنے کی, تو رنگ بدلتے رہتے ہیں.
رنگ گزارا جائے تو وہ بھی لے لیتے ہیں, یعنی اگر یہ اس پہ کالے پر گزرا تو کالا کلر, یعنی اس طرح کی ویڈیوز ہیں,
یعنی ٹرانسپیرنٹ بن جاتے ہیں.
جی جیسا بھی رنگ ہوگا اس کے اوپر آ جاتا ہے. وہ درختوں میں گھسا تو وہ گرین کلر کا ہو جائے گا, کسی اور جگہ گھسا تو کسی اور کلر کا ہو جاتا ہے.
یعنی جب اس پر کوئی خوف طاری ہوتا ہوگا تو ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہوگا. یہ اللہ کا نظام ہے, اس کو تھوڑی پتا ہوگا کہ میں وہ رنگ بدل رہا ہوں. کئی کیڑے کہ آپ ان کو مطلب دھکا مارو تو بالکل جیسے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, جیسے ہلتے ہی نہیں ہے. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جیسے ڈھونگ کرتے ہیں, ہلتے ہی نہیں ہے. وہ دشمن جو اس کا شکار کرنا تھا وہ تو مرا ہوا ہے, کیا کریں گے اس کو, کیا کھائیں گے اس کو. اور پھر کچھ دیر کے بعد یہ حرکت کرتا ہے اور پھر چلنے لگتا ہے.
لال بیگ
نہیں, لال بیگ ایسا نہیں کرتا, یہ بھاگتا ہے. میں دوسرے کئی کیڑے دیکھیں کہ وہ ڈھونگ کرتے ہیں, لال بیگ اصل وہ اس کو مارتے ہیں نا تو یہ بے ہوش ہو جاتا ہے. میں نے جو سمجھا ہے یہ چوٹ کے صدمے سے بے ہوش ہو جاتا ہے, مرتا آسانی سے نہیں ہے, بڑا سخت جان ہوتا ہے. اس کو آپ بعض ہوگا تو کچھ تھوڑا بہت توڑ پھوڑ بھی دو نا, پیٹ پھاڑ دو یہ مار کے, دیر تک یہ ہلتا رہتا ہے. بعض اوقات یہ بس سخت جان اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات پھر یہ کچھ دن کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد اس کے زخم بھر جاتے ہیں اور پھر وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے. اللہ کی شان ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
اسے خدا ہو عشق مصطفیٰ, دل و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,